أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آج کل ماشاءاللہ یہاں رمضان کی وجہ سے مسجدوں میں درسوں کے سننے اور پھر اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر یہاں مقامات کی وضاحت سننے کا موقع میسر ہوتا ہے، جس سے بڑے شوق کے ساتھ بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر نمازی تراویح میں قرآن کریم کا دور مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اور خاصی تعداد اس سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، وہاں گھروں میں بھی قرآن کریم پڑھنے اس کی تلاوت کرنے اور بعض کو اس کا ترجمہ پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. عموماً ماشاء اللہ اکثر ہم بھی گھروں میں رمضان میں قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ تو رمضان کی وجہ سے اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے کی ایک عمومی کوشش کرتا ہے، وہ ہے. دوسرے قرآن کریم کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان سے ایک خاص نسبت ہے، اس کا نزول اسی مہینے میں شروع ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حضور مناجات کو خدا تعالی نے سنا اور اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور دنیا کو گند اور شرک میں پڑا ہوا دیکھ کر بے چین اور بیزار ہونے والے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجود کو ہی دنیا کے لیے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری شرعی کتاب دے کر دنیا میں محبوس فرمایا اور پھر 23 سال کے لمبے عرصہ تک یہ شریعت اترتی رہی اور ہر سال رمضان میں جبرائیل آپ کے پاس اس وقت تک کے نازل شدہ قرآن کریم کا جب تک وہ ہر سال جب آتے تھے جتنا حصہ بھی نازل ہوا ہوتا تھا اس کا ایک دور مکمل کرواتے تھے ہر رمضان میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سال جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کا جو رمضان تھا اس سال میں جب کہ شریعت مکمل اور کامل ہو چکی تھی قرآن کریم کے دو دفعہ قرآن کریم ختم کروایا جبرائیل نے. بس یہ سنت ہے جس کو مومن جاری رکھتے ہیں اور کم از کم ایک یا دو دفعہ رمضان میں قرآن کریم کا دور مکمل کرتے ہیں ختم کرتے ہیں پڑھتے ہیں. اور جن کو تفریق ہو وہ دو دفعہ سے زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی جلدی بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اہل زبان تھے عرب تھے ان کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کو کچھ بھی نہیں سمجھا. ایک روایت میں 7 دن کا بھی ذکر آتا ہے. تو صحابہ کی بھی جو اپنی استعداد تھی ہر ایک کی اس کے مطابق آپ حکم دیا کرتے تھے ارشاد فرمایا کرتے تھے نصیحت فرمایا کرتے تھے. بہرحال بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو اس کے مطالعے پر غور کرو اس کی تعلیمات پر غور کرو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اگر اس طرح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحابہ نے اس نقطے کو خوب سمجھا کہ قرآن کریم کس طرح پڑھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی گواہی دی جیسا کہ اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو درحقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. تو یہ تھے وہ لوگ جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت قدسی اور اس کتاب کے ذریعے سے نہ صرف انسان بنایا بلکہ عبادت گزار اور باخدا انسان بنایا. یہ تلاوت کا حق وہ کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ کیا صرف پڑھ لینے سے ہی حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں بلکہ اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں آج کل ہم میں سے ہر کوئی صبح جلدی اٹھتا ہے اور نفل ادا کرتا ہے، پھر سحری کھاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے، تو اگر وقت ہو سحری اور نفل کے درمیان میں تو پھر بعض دفعہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بعض لوگ اس وقت میں کر لیتے ہیں، نوافل میں قرآن کریم جتنا یاد ہو وہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر نماز کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ہر گھر میں، عموماً کوشش ہی ہوتی ہے ہر گھر میں ہو رہی ہو تلاوت، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے روحانیت میں زیادہ ترقی ہوتی ہے، ایک خاص ماحول ہوتا ہے اس وقت، تو اس طریق کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے رمضان کے بعد بھی، روزے تو رمضان کے بعد نہیں رکھنے ہوں گے لیکن نفل ہیں، نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صبح اٹھنا چاہیے وقت پہ اور یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی جو تلاوت ہے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن الفجر، اور قرآن اور فجر کی تلاوت کی اہمیت دے، اور پھر فرمایا انا قرآن الفجر کا عمل مشہور ہے، کہ یقینی فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی بڑائی دی جاتی ہے۔ بس یہ صبح کے وقت کی تلاوتیں جو ہیں یہ ہر مومن کے لیے گواہ بن رہی ہوں گی، لیکن کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اور ہمارے حق میں گواہی دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، میں نے ذمہ پہلے بھی ذکر کیا تھا لیکن تفصیلی حدیث یہ کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک ماہ میں مکمل کیا کرو تاکہ آہستہ آہستہ جب پڑھو گے غور کرو گے، سمجھو گے، گہرائی میں جا کر اس کے مختلف معنی پر تم پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت بھی ہے اور اس بات کی استعداد بھی رکھتا ہوں کہ زیادہ پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک ہفتے میں ایک دور مکمل کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ صرف تلاوت کر لینا، پڑھ لینا کافی نہیں ہے، انسان جلدی جلدی پڑھنا شروع کرے تو دس گیارہ گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں سمجھ خاک بھی نہیں آئے گی۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض تراوی پڑھنے والے الفاظ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ جماعت میں تو میرے خیال میں اتنا تیز پڑھنے والے شاید کوئی نہ ہو، لیکن غیر جماعت کی مثالیت میں تو 18-20 منٹ میں یا زیادہ آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور 10-11 رکعت نفل بھی ادا کر لیتے ہیں، تو اتنی جلدی کیا خاک سمجھ آتی ہوگی؟ تلاوت کرنے کی بھی ہر ایک کی اتنی استعداد ہوتی ہے اور انداز ہوتا ہے، کوئی زیادہ جلدی بھی پڑھ سکتا ہے واضح الفاظ کے ساتھ بھی، کچھ زیادہ آرام سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت سمجھ کر کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کرو۔ اب جس نے 18-20 منٹ میں نماز پڑھانی ہے یا آدھے گھنٹے میں، اور قرآن کریم کا ایک سپارہ بھی ختم کرنا ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے اور کیا نکھارنا ہے. ایک دفعہ میں فیاضی پر کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو ایک دن صبح نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہوئے ہم، تو صاحب مجھے کہنے لگے کہ میاں تم تو مجھے ایسی امید نہیں تھی، میں سمجھے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے. تو میں نے پوچھا ہوا کہ، کہنے لگے کہ تم تلاوت کرتے ہو، کس تلاوت کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتک پہ ہو، تم قرآن ہی پڑھنا چاہتے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اتک تو نہیں بلکہ مجھے آگے پڑی ہوئی اسی طرح، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اس حدیث کا حوالہ تو نہیں پتا تھا، قرآن کا تو میرے ذہن میں نہیں ہو جائے، لیکن میں نے بہت کہا کہ تیز پڑھنے کو مجھے آتا ہے، تیز پڑھنے کا مقابلہ کرنا بھی شاید، لیکن بہرحال جس میں مجھے مزہ آتا ہے اسی طرح میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی علمی کی وجہ دکھانے کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ تیز پڑھنا بڑا ضروری ہے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ بھی آئے، اور یہی مستحسن ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، ہر ایک کی اپنی رفتار بھی ہے، اس کی سمجھنے کی اور اس کو اخذ کرنے کی قوت بھی ہے، تو اس کے مطابق بھارت ہونا چاہیے اور سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کریم کا ادب بھی یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اگر اچھی طرح ترجمہ آتا بھی ہو تب بھی سمجھ کر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، تاکہ زمین تعلیم سے مزید انسان سمجھ لے رہے فارم حاصل کر کے اس کو بڑھانا بھی مومن کا کام ہے. سمجھنے کے بعد کسی بھی اچھی بات کا یا نصیحت کا فائدہ کبھی ہو سکتا ہے جب وہ نصیحت پڑھ یا سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہوگی، کیونکہ تلاوت کا ایک مطلب پیروی اور عمل کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ قرآن میں نے تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے جو تمام نیکیوں اور اچھے اعمال کے معیار حاصل کرنا چاہتا ہے، اس قرآن کریم نے یہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے تمام اصول و ضابطے مہیا کر دیے ہیں، ہر قسم کے آدمی کے لیے، ہر قسم کی استعداد رکھنے والے کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کسی خاص آدمی کے لیے رکھے ہیں، ہر طبقے اور ہر معیار کے آدمی کے لیے رکھے ہیں، اور اس میں ہر آدمی کے لیے نصیحت ہے، ہر آدمی کے لیے نصیحت ہے اپنی استعداد کے مطابق اس کو سمجھ لے. فرمایا کہ غلط ادیستر میں قرآن علیہ ذکر پہل میں مدد ہے، اور یقین ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. بس اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس تعلیم کو کس حد تک اپنے پر لاگو کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات سے نصیحت پکڑتے ہیں. بس آج ہر اہلی کا فرض ہے کہ اس رمضان میں اس نصیحت سے پورے کلام کو، جیسا کہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اپنی زندگیوں پر لاگو بھی کریں، اس کے ہر کرنے والے حکم پر عمل کریں جس کی ہمیں حکم دیا گیا کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کریں. اور جن باتوں کی منائی دی گئی ہے جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے روکیں, ان سے بچیں. اور کبھی بھی ان لوگوں میں ایسا نہ بنے جن کے بارے میں خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ فرمایا کہ وکال رسول یا رب ان قومی تخذوا ھذا القرآن محجورا, کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقینی میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. یہ زمانہ اب وہی ہے جب اور بھی بہت ساری دلچسپیوں کے سامان پیدا ہو گئے ہیں, پڑھنے والی کتابیں بھی اور بہت سی آ چکی ہیں اور بہت ساری دلچسپیوں کے سامان پیدا ہو گئے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ ہیں, ان پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا سی رات, سارا سارا دن اس طرح کے نشے کی عادت ہے, اور اس طرح کی اور بھی دلچسپیاں ہیں, خیالات اور نظریات اور فلسفے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں جو انسان کے مذہب سے دور لے جانے والے ہیں, اور مسلمان کی اس کی لپیٹ میں سارا معاشرہ ایک ہو چکا ہے دنیا میں. تو قرآن تعلیم کو پس پوش ڈال کر اپنی مرضی کی تعلیمات پر عمل لگایا ہر جگہ, یہی زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہے. اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو مطلب چھوڑ دیا. تو حضرت مسیح علیہ السلام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اس مطلوب شدہ تعلیم کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنا ہے, اور آپ نے یہ کر کے رائج کرنا تھا بھی اور آپ نے کر کے دکھایا بھی ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے, ہم احمدیوں کی, ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والا ہو, اپنے پر لاگو کرنے والا ہو, بلکہ آگے بھی پھیلائے. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھائے, اور کبھی بھی یہ آیت جو میں نے اوپر پڑھی ہے کسی اندھی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے. ہمیشہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فکرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں, اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے, اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا. جیسا کہ سائت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا, اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے, اور وہ ظالموں کے کوئی گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا. بس ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمام عوامر و نواہی کو سامنے رکھیں اور اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں. تبھی ہم روحانی اور جسمانی شفا پانے والے بھی ہوں گے, اور قرآن کریم ہمارے لیے رحمت کا باعث بھی ہوگا. اور عمل نہ کرنے والے تو ظالم ہیں, اور ان کے لیے تو سوائے گھاٹے کچھ اور ہے ہی نہیں, جیسا قرآن شریف نے فرمایا, ان کی تو آنکھیں بھی ہے, تو ان کو تو قرآن کریم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسلام کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں, بعض گروہ کے مسلمان نہیں ہیں, عیسائی ہیں, لیکن اچھی بعض دفعات میں باتیں لکھ دیتے ہیں. ایک آنسٹرانگ کی سیرت پہ کیون آنسٹرانگ جو ہیں کتاب لکھنے والی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حوالہ کسی سے کوٹ کیا ہے, کوئی لکھنے والا فیو ویلڈن, وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے اس کو یہ تو انہوں کی نشانی پر لگنے پہلے بتا دی نا, تو اس نے کیا اثر کیا قرآن کریم سے؟ کہتا ہے قرآن کریم میں کوئی بھی قابل توجہ اور سوچنے والی بات نہیں ہے. اور یہ پھر کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس پر معاشرہ عقل اور شعور سے بنیاد کر سکے, مفہوم تقریباً یہ بنتا ہے اس کی باتوں کا. پھر کہتا ہے کہ یہ صرف طاقت اور ہتھیار مہیا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہر اس تصور کو دباتے ہیں جو ان کے خیال سے مطابقت رکھنے والا نہ ہو. اور پھر آگے اسی طرح لکھتا ہے کہ اس کا نفس مضمون محدود ہے, محدود کرنے والا ہے سوچوں کو. تو قرآن نے تو پہلے ہی دعویٰ کر دیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہدایت پانی ہے, کہ یہ تو ہدایت ان کو دیتا ہے جن کے دل میں کوئی نیکی ہو یا نیکی کی طرف جانے کا رجحان ہو. شروع میں فرما دیا ہے دلیل متقین, تو ہر ایک تقویٰ کا جو پہلے مسلمان نہیں بھی ہوا اس کا اپنا ایک تقویٰ کا معیار ہے کہ ہر قسم کی تأثر سے پاک ہو کے دیکھے چیزوں کو, یہ بھی ایک تقویٰ کی قسم ہے. تو یہ تو متقیوں کے لیے جو صاف ذہن رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اس میں. تو جس نے دیکھنا ہی تأثر کی نظر سے ہے اس کے لیے تو قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا, بلکہ فرمایا کہ یہ متصب لوگ جو اسلام کی دشمنی میں باتیں کرتے ہیں یہ تو ظالم لوگ ہیں, اور قرآن کریم میں ان کے لیے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں ہے. جیسے کہ فرمایا ہے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا, کہ وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. بس اب یہ احمدی کا فرض ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اور اس پر عمل کر کے بھی اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنائیں, تاکہ اس عمل سے, ہر احمدی کے عمل سے, ان ظالموں کے منہ جو ہیں وہ خود بخود بند ہوتے چلے جائیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو, اس میں سب کچھ ہے, نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ. بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں. انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا, اس کی تعلیم اس زمانے کی حسب حال ہو اس زمانے کی حسب حال ہو تو ہو, لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق ہرگز نہیں. یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتا دیا ہے اور تمام قواعد کی تربیت فرمائی ہے, اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. اب میں چند احادیث بھی پیش کرتا ہوں جن سے قرآن کریم کے پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی برکات پر مزید روشنی پڑتی ہے. عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی, اور اس ایک نیکی سے دس اور نیکیاں ملیں گی. فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. پھر ایک اور روایت میں عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں عبور رکھتا ہے, اچھی طرح پڑھتا ہے, اور وہ فرما بردار اور معزز سفر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا, اس کو مقام ملے گا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے دن میں 50 آیات قرآن کی تلاوت کی وہ غافل لوگوں میں شمار نہ کیا جائے گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک رات میں 50 آیات قرآن کی تلاوت کی وہ حفاظ قرآن میں شمار ہوگا. اور حفاظ قرآن کے درجات کے بارے میں روایت میں یوں ذکر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی کی طرف چڑھتے جاؤ، بس وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور بلندی کی منازل طے کرتا جائے گا، کیونکہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ ہوگا، یہاں تک کہ آخری آیت کے پڑھنے تک جو اسے یاد ہوگا ہوگی وہ بلندی کی طرف چڑھتا جائے گا. پھر قرآن کریم کی گھروں میں باقاعدہ تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو، یقیناً وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہاں خیر کم ہو جاتی ہے اور وہاں شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے. بس ہر احمدی کو چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اس رمضان میں گھر کے ہر فرد نے جس برکت کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کو جاری رکھیں. اس برکت سے نہ صرف دین و دنیا سنوار رہے ہوں گے بلکہ شیطان کے حملوں کے خلاف طاقت بھی حاصل کر رہے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ برکتیں اس وقت حاصل ہو رہی ہوں گی جب اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ورنہ تو اندھوں والا ہی حال ہوگا جس کا میں نے ذکر کیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو. پھر قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے حسن میں اپنی عمدہ آواز کے ساتھ اضافہ کیا کرو، کیونکہ عمدہ آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کا موجب ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرستش کی جڑ تلاوت کلام الہی ہے، کیونکہ محبوب کا کلام اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو ضرور سچے محب کے لیے محبت انگیز ہوتا ہے اور شورش عشق پیدا کرتا ہے، ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، توجہ پیدا ہوتی ہے عشق میں. بس اگر خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس محبت میں مزید اضافے کے لیے اور خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسی صاحب نے سوال کیا تھا ان کے جواب میں، کہ فرمایا کہ قرآن شریف تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے، بڑا غور کرو اس پہ. حدیث شریف میں آیا ہے، ربا قارن یلعنہ القرآن، یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے. جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے. تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے. تو یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا طریق. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو یقیناً وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. فرمایا زہر وین دو خوشنما اور حسین پھولوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو بدلیوں کی مانند ہوں گی یا دو منتہائے مقصود ایسی چیزیں جن کو حاصل کرنا ہو جن کا مقصد ہو ایسی. یا صف بستہ پرندوں کی دو ٹولیوں کی شکل میں ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی ان کی حق میں بیان کر رہی ہوں گی. پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو اختیار کرنا یا اس پر عمل کرنا موجب برکت ہے اور اسے چھوڑنے میں حسرت اور کوئی جھٹلانے والا اسے جھٹلا نہیں سکتا یا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی ہے کہ سورہ بقرہ والے عمران میں جو مضمون ہیں ان کو سمجھو پڑھو ان کی تلاوت کرو اس پہ عمل کرو تو بہت ساری باتیں حاصل ہو جاتی ہیں اس سے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ باقی قرآن کریم کی تلاوت ضروری نہیں ہے. یہ دو صورتیں ہی ہیں جن کی ہر وقت تلاوت کی جائے بلکہ ان کے مضمون کے لحاظ سے اور ان کو سمجھ کر عمل کرنے کے لحاظ سے بات کی گئی ہے. پھر ان کو یاد کر کے نماز میں پڑھنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے خاص طور پر اپنے نوافل میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے رات ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی ساتھ شامل ہو گئے بڑے شوق سے. تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میرا تھک کے برا حال ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوری سورہ بقرہ پڑھی پھر شاید دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی تو پھر یہ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا انداز بھی کیسا ہوتا ہوگا. اس بیچارے نے تو تھکنا ہی تھا. روایت میں ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور سنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت ہو جایا کرتی تھی. پھر سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ ہے. سورہ بقرہ میں جو مضامین ہیں مختلف مضامین بھی ہیں حضرت آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ذکر بھی اس میں موجود ہے عبادتوں کے مسائل کا ذکر بھی ہے نماز وغیرہ کس طرح پڑھنی ہے روزے کس طرح رکھنے ہیں اس طرح دوسرے احکامات ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے اس طرح اور بھی مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں. پھر آل عمران میں بھی مختلف مضامین ہیں عیسائیت کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آن سلم کی جنگوں وغیرہ کے جنگ بدر کے بارے میں اور دوسری جنگوں میں تو یہ مختلف قسم کے مضامین کا خزانہ ہے ان میں. پھر ایک روایت میں قرآن کریم کی یاد کرنے اور نماز میں پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں اس طرح آتا ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا افضل ہے اس پڑھنے سے جو نماز کے علاوہ پڑھا گیا ہو. جو نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے جو عام حالات میں پڑھا جائے ہو. اور نماز کے علاوہ قرآن کریم پڑھنا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور جو دوسرے ذکر ہیں ان کی نسبت قرآن کریم پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور خدا تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. یہ ذکر جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ کرنے والے اور سوچ سمجھ کے کرنے والے بعض دفعہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہیں. اور فرمایا کہ صدقہ کرنا روزے سے زیادہ افضل ہے، اور روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. تو کتنی فضیلت ہے قرآن کریم کو یاد کرنا اور پھر نماز میں پڑھنا، کیونکہ نماز میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اس لیے تلاوت کرتے وقت ایک ایک لفظ پر ایک مومن زیادہ غور کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں انذار ہوں، جہاں بشارتیں ہوں، ان آیات پر استغفار اور حمد کی توفیق مل رہی ہوتی ہے. ایک خاص کیفیت تاری ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. کہ نماز کے بارے میں بھی یہی آیا نا کہ سوچ کر نماز پڑھو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ نماز میں قرآن کریم پڑھنا سب سے افضل ہے. دوسرے یہ فائدہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم یاد کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوگی، اس لیے یہ ایک علیحدہ برکت ہے. لیکن بہرحال فرمایا کہ ویسے تلاوت کرنا بھی بہت ساری نیکیوں سے زیادہ افضل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جبکہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے، اور بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیاں رائج ہو گئی تھیں، اور قریباً سب کے سب لوگ بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں کے میں گرفتار تھے. اس کی طرف اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد و فی البر والبحر، یعنی تمام لوگ، کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے، سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے، اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا. غرض ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، جس میں کل مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے، اور خاص کر سورہ فاتحہ میں جو پانچ وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اشارے کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو محجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اس میں اسی میں زندگی ہے. جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک کال پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا. نوئے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف سے اعراض سوری یا مانوی نہ ہو، نہ ظاہری طور پر نہ مانوں کے لحاظ سے جو بھی تعلیم دی گئی اس پہ عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اس کے غیروں میں فرقان رکھ دیتا ہے، ایک فرق ظاہر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کی قدرتوں کے عجائبات وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس کی معرفت بڑھتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو وہ حواس اور قواعد دیے جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں اور اسرار قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے. وہ ان باتوں کو سنتا ہے کہ اوروں کو ان کی خبر نہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی قرآن کریم کا سیکھنا، پڑھنا، یاد کرنا ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم نے رمضان کے گزشتہ دنوں میں 17 روزے شد گزر گئے، آج قرآن کریم کے پڑھنے سے جو فیض پایا ہے اس سے بڑھ کر رمضان کے بکرے دن رہ گئے ہیں تھوڑے سے، ان دنوں میں یہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم روزانہ اپنا جائزہ لیں اور لیتے رہیں کہ ہر روز ہم نے اس سلسلے میں کیا ترقی کی ہے، اور پھر یہ بھی ارادہ کریں کہ رمضان کے آخری دنوں تک جو ہم نے قرآن کریم سے حاصل کیا ہے اس کو اب باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. یہ تلاوت کی عادت جو ہمیں رمضان میں پڑ گئی ہے اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم نے رمضان کے بعد بھی عام دنوں میں بھی کرنی ہے، اپنے گھروں کی بھی نگرانی کرنی ہے، ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں، جس طرح آج کل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کے برکات سے فیض پانے والے ہوں اور ہمیشہ فیض پاتے چلے جائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر